تفسير سورة لیل مکی سورة ہے، اس کی 21 آیات ہیں، ایک رکوع، جبکہ الفاظ اور کلمات کی تعداد 71 ہے، حروف 310 ہیں. پہلے ہی لفظ واللیل کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا. لیل کہتے ہیں رات کو، اس کی جمع لیال بھی آتی ہے اور کبھی اس کا واحد لیلتن بھی آتا ہے. اس سورت کا موضوع اور مضمون زندگی کے دو مختلف راستوں کا فرق بتانا ہے. زندگی کے دو مختلف راستے خیر اور شر کیا ہیں اور ان کا فرق کیا ہے، اسی طرح ان کا فرق بتاتے ہوئے انسان کو جو ہے اس کے کردار کے دو کردار، ایک نیکی کا ایک بدی کا، اور اس کے ساتھ اس کے انجام سے خبردار کرنا ہے. سورت شمس کا بھی یہی مضمون ہے نا. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سورت اللیل سورت شمس کے مضمون سے بہت مشابہت رکھتی ہے. ایک ہی مضمون ہے، دو مختلف صورتیں ہیں، دونوں جڑواں ہیں. ایک میں ایک طریقے سے بات کو سمجھایا گیا ہے اور دوسری صورت میں دوسرے طریقے سے بات کو سمجھایا گیا. بات ایک ہی ہے کہ نیکی اور بدی یہ دو مختلف راستے ہیں اور یہ دونوں جو ہیں ان میں فرق ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس سورت کا جو ہے اس کے بھی دو حصے ہیں، اور پہلا حصہ جو ہے آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک ہے. وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر بھی ایک ردیف اور قافیہ ہے، بڑا ایک روانی ہے، بڑا ترنم ہے، اور بڑی زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اہم حقیقت جو ہے ہمیں ذہن نشین کروانا چاہتے ہیں. قسم ہے رات کی. اب آپ دیکھیں کہ جیسے سورج جو ہے وہ تو پیچھے آپ نے سورج کو پڑھا تھا نا، والشمسی آغاز، اب رات کا آغاز ہے، سورت کا آغاز ہے، رات کی بات ہے. تو رات بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، رات کی تاریکی، رات کا آنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. تو قسم کھائی جا رہی ہے، واللیل، کس کی قسم؟ رات کی. اذا یغشا، جب کہ وہ چھا جائے. سورت غاشیہ، آپ نے غاشیہ پڑھا تھا نا، کیا ایسی بڑی مصیبت جو ہر طرف چھا جائے. تو اسی طرح یہ جو لفظ جب یغشا آتا ہے یا غاشیہ یا غشی، تو کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف پھیل جائے، ہر طرف چھا جائے، اور رات کی چادر پوری کائنات، پوری زمین پر پھیل جاتی ہے، چرند پرند انسان سب پر. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے. والنہار اذا تجلا، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. نہار نہر کو بھی کہتے ہیں، بڑے پیمانے پر پانی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور پانی کا بہنا بھی ضروری ہے، نہروں میں پانی بہتا رہتا ہے نا. اور نہار دن کو بھی کہتے ہیں، بہت بڑا ہوتا ہے دن، صبح سے لے کے شام تک، کبھی بہت بڑے بھی ہوتے ہیں اور کبھی چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. دن کی قسم، قسم ہے دن کی. اذا تجلا، تو جیم لام لام اگر روٹ سمجھے تو جلیل، بہت بڑا، لیکن جیم لام وہ جو ہے اس کے معنی کیا ہے، کہ کسی چیز کا جو ہے وہ نمایاں ہونا، جو اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو نمایاں کر دیا جائے. جیسے عورت جو ہے جب میک اپ کرتی ہے، بناؤ سنگھار کرتی ہے، اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تجلی، جلی حروف سے لکھنا، موٹے حروف، موٹے موٹے، پرومیننٹ. اور بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، ان حروف پر وہ چمکی بھی چھڑک دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ اور چیز نمایاں ہو جاتی ہے. کہا اور دن کی قسم جبکہ وہ روشن ہو، اور دن کب روشن ہوتا ہے، جب سورج بھی ساتھ ہوتا ہے، سورج کی روشنی ہوتی ہے اور دن جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے اور دن سج جاتا ہے، دن دلہن بن جاتا ہے، ہر طرف سورج کی ریز، اس کی کرنیں، اس کی شعائیں جو ہیں کائنات کے اندر جو ہے کائنات کے حسن کو دوبالا کر دیتی ہیں. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، وَمَا، پھر آپ دیکھیے کہ اب جو ہے اب تیسری قسم کھائی جا رہی ہے، اور تیسری قسم کیا ہے، وَمَا، اور قسم ہے جس نے خلق پیدا کیا الذکر انسان کو والانثى اور مادہ کو. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب جو ہے اب یہاں پہ بھی جو ماں ہے اس کے پھر معنی کیا ہیں؟ اس کے دو معنی ہیں ہے نا, اور یہ دو معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلے بھی آپ پڑھ چکی کہ یا تو آپ اس کو مصدری معنی میں لیں گی, اور مصدری معنی میں پھر لینے کے معنی کیا ہیں؟ کہ پیدا کیا انسان کو, اور پھر والانثى یعنی یہاں پہ ذکر ہے, اور ذکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نر کے لیے پھر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس نے جو ہے وہ کیا کیا کہ نفس کے پیدا کیے جانے انسان یعنی مرد کے پیدا کیے جانے والانثى اور مادہ کے پیدا کیے جانے کی قسم. جس نے نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے کہ مرد اور عورت کے پیدا کیے جانے کی قسم. اور اگر اس کو جو ہے وہ ماں یا من کے معنی میں لیں گے تو پھر کہیں گے کہ جس نے اس ذات کی قسم جس نے پیدا کیا انسان کو بھی, اور انسان میں کیا ہے؟ پیچھے نفس کی قسم کھائی تھی نا, یہاں مرد اور عورت کو الگ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ مذکر بھی ہوتا ہے مؤنث بھی, ذکر والانثى. تو ویسے تو آپ دیکھیں کہ سورۃ زاریات میں آپ پڑھ چکی وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت کا الگ جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے, اور ماں مصدریہ بھی ہو سکتا ہے اور موصولہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال تو جس طرح دن اور رات اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, اور رات مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ دن نہ ہو, اور دن مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ رات نہ ہو, دونوں کے اندر ہم آنگی ہے, سازگاری ہے, دونوں ملتے ہیں تو کائنات کا نظام چلتا ہے. بالکل اسی طرح مرد اور عورت دونوں ملتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے. اگر مرد اور عورت شادی نہ کریں تو مرد اپنے وجود کا مقصد پورا نہیں کرتا, اور عورت اپنے جو ہے وہ پیدائش کا مقصد پورا نہیں کرتی. مرد اور عورت جب جوان ہو جاتے ہیں, ان کی شادی ہو جاتی ہے, مرد باپ بنتا ہے, عورت ماں بنتی ہے, دونوں مل کر جو ہے پھر تکمیل کرتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت اور عصمت کی محافظت بھی کرتے ہیں, پھر ایک جو ہے وہ گھرانے کی ابتدا رکھتے ہیں, پھر بچے ہوتے ہیں, پھر ان کی تعلیم, ان کی پرورش, تو سوسائٹی اور دنیا جو ہے اس کے بنائے جانے کا مقصد جو ہے پھر پورا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے, اور جوڑا مل کر اپنے مقصد وجود کو پھر پورا کرتا ہے. اگر جوڑا نہ بنے نا پھر مقصد وجود پورا نہیں ہوتا. یہ بہت اہم بات ہے جو یہاں پہ سکھائی جا رہی ہے کہ نر اور مادہ کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کی قسم کھائی, اور کہا کہ اس کی پیدائش کا بھی کیا ہے کہ ایک مقصد ہے. اس کی پیدائش جو ہے ایسے ہی نہیں پیدا کی. اور آپ دیکھ لیں گے جو سنگل جو ہے وہ مدر ہے یا فادر ہے, آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں اور کیسے مسائل ہوتے ہیں, اور بچے بھی کس طرح جو ہے وہ رولتے ہیں. تو بظاہر دن اور رات میں تضاد ہے, مرد اور عورت میں تضاد ہے, دونوں کی خصوصیات مختلف ہیں تو ان کے اندر تضاد ہے, لیکن یہ کہ دونوں مل کر جب جوڑا بنتے ہیں تو کائنات کے مقصد وجود کو پھر پورا کرتے ہیں. تین آیتوں میں قسم کھا کر آیت نمبر چار میں اس کا جواب دیا گیا. پیچھے آپ نے سورۃ شمس میں کیا پڑھا کہ سات چیزوں کی قسم کھائی اللہ تعالی نے, آٹھ آیتوں میں سات چیزوں کی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ قسم کھا کے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا مقصد وجود کیا ہے, پھر اس کا جواب دیا گیا. اور یہاں پہ چوتھی آیت میں قسم کا جواب کیا ہے, اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى, کہ بے شک تمہاری سعی مختلف قسم کی ہے. شتا, شتا کا لفظ جو ہے یہ مختلف کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے, اور یوں دیکھیں تو مختلف کے لیے قرآن میں ایک تو مختلف کا لفظ آتا ہے اختلاف ہے نا, الگ الگ چیزوں کا ہونا. دوسرا درجہ ہے شتا کا, شین تا تا اس کا روٹ ہے, اور اس کے معنی ہے کسی چیز کا بکھر جانا, اس کا اپوزٹ ہے اللفا. تو کسی چیز کے منتشر اجزاء کو جب اکٹھا کیا جاتا ہے، مربوط کیا جاتا ہے، وہ تو ہوتا ہے اللفہ، اور جب وہ چیزیں پھٹ جائیں آپس میں، متفرق ہو جائیں، تو اس کو شتیت کہا جاتا ہے. اور ایک بات آپ اور یاد رکھیں کہ مختلف جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں اور وہ طرح طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر ایک ہی چیز کے منتشر اجزاء ہوں، ایک ہی طرح کی چیزیں، تو اس کے لیے شتیٰ کا لفظ آتا ہے. ہے تو یہ بھی مختلف ہونا ہی ہے، لیکن چیزیں ایک ہی طرح کی ہونی چاہیے. جیسے قلوب، قلوب جو ہیں پھٹ گئے، آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا، تعصبہم جمیع و قلوبہم شتیٰ، تم ان منافقوں کے متعلق خیال کرتے ہو کہ وہ اکٹھے ہیں مگر ان کے دل تو جدا جدا ہیں. اسی طرح یوم یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں، الگ الگ مختلف طرح کے نا. تو بہرحال ایک ہی چیز کے منتشر اجزاء کا ذکر کیا جائے تو شتا، ان سعیکم لشتا. تو بظاہر دیکھنے میں کیا ہے، سب لوگ کام کر رہے ہیں، صحیح عمل کر رہے ہیں، لیکن ان کی صحیح کیسی ہے، شتا ہے. اور شتا شتیت کی جمع ہے، جیسے مریض کی جمع مرضى، اسی طرح جو ہے وہ شتا کا لفظ جو ہے یہ شتیت کی جمع ہے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش جو ہے وہ مختلف قسم کی ہے. آپ پیچھے بھی جو ہے یہ بات پڑھ چکی کہ اللہ رب العزت نے انسان کی کوشش کے بارے میں کیا کہا، کیا پڑھا تھا آپ نے کہ انسان کی کوشش جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے. آپ نے جو ہے وہ پیچھے ہی ابھی پڑھا سورت کہ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اور جو ہے جا تو کشا کشا رہا ہے لیکن کر کیا رہا ہے، قدحن فامولا کی، تو اس میں بھی محنت اور مشقت ہے. اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت جو ہیں یوں بھی فرماتے ہیں کہ انسان کی جو کوششیں ہیں بڑی ہی مختلف نوعیت کی ہیں، لیکن یہ کہ بظاہر جب انسان عمل کرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان کی کوشش کا دائرہ کار جو ہے وہ ایک طرح کا ہے، حالانکہ وہ ایک طرح نہیں ہوتا، کیونکہ بظاہر کافر بھی نیکی کر رہا ہوتا ہے اور بظاہر جو ہے وہ مومن بھی نیکی کر رہا ہوتا ہے. دیکھنے میں وہ ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ کوششیں ان کی کیسی ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں. اب یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ ان سعیکم لشتا. مفسرین کہتے ہیں کہ مثلا ایک شخص جو ہے وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، دولت سے محبت کرتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی دولت کو جو ہے بچا بچا کے رکھتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے، فضول کاموں پہ خرچ کرتا ہے. اب دوسرا شخص ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور وہ بھی امیر ہے، اور وہ اپنی دولت کا کیا استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کو حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد میں بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. اور جو ہے یہ جو مختلف طرح کی کوشش ہے، اگر ہم اس کا جو ہے جائزہ لینے لگیں تو صبح سے لے کے رات تک آپ ایک دن اور ایک رات کا جائزہ لے لیں کہ صبح سے انسان اٹھتا ہے اور محنت مشقت جو ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، محنت مشقت کرتا چلا جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے جو ہے نا وہ رکتا نہیں ہے. اور کافر بھی بھاگ رہا ہے اور مومن بھی بھاگ رہا ہے، مرد بھی بھاگ رہا ہے اور عورت بھی بھاگ رہی ہے، بچے بھی بھاگ رہے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں. بظاہر دیکھنے میں کیا ہے کہ سب مصروف ہیں، لیکن اگر صحیح طرح سے دیکھا جائے تو کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے. اسی بات کو پیچھے آپ نے سورت الانشقاق میں پڑھا، یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان تو اپنے رب سے ملنے کی یہ کوشش کر رہا ہے اور تیری محنتیں کیا ہیں کہ مسلسل محنت کر رہا ہے، کادحن الی ربک قدحن، جیسے سیڑھی پر سیڑھی چلنا، اسی طرح مسلسل ایک کوشش ہے جو تم کر رہے ہو اور پھر تم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو. تو یہاں پہ بھی اس حقیقت کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، اعمال مختلف ہیں. تو اگر سارے ہی کام کر رہے ہیں، अब मसलन खाना सभी खाते हैं, देखने में एक बात लग रही है ना, सब नाश्ता कर रहे हैं, सब खाना खा रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि हलाल हराम की तमीज ही नहीं कर रहे और कुछ हलाल हराम की तमीज करते हैं, दोनों को फर्क हो गया ना। इसी तरह जो है इंसान जो है दुनिया में जो भी है करते तो सभी कोशिश है, सभी मेहनत है, लेकिन उनकी जो कोशिशें हैं उनका अंदाज मुख्तलिफ है, उनके अतवार मुख्तलिफ हैं, तो जिस तरह लोगों के अमाल मुख्तलिफ हैं इस तरह उनके नताइज भी मुख्तलिफ होंगे। ये अहम बात है जो कही जा रही है, इन सयकुम लशत्ता, कि बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ किस्म की हैं। फिर आप देखिए कि इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोशों के एतबार से इंसान की दो किस्में बताई कि इंसानों के दो ग्रोह हैं कोशों के एतबार से, और दोनों ग्रोह के तीन तीन औसाफ हैं। पहला ग्रोह कौन सा है, फअम्मा मन आता वत्तका, बस जिसने जो है वो राह खुदा में माल दिया। अब ये कौन सा ग्रोह है कि अल्लाह ने इसको पैसे दिए हैं, अल्लाह को ये मानता है, खुले दिल से अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, बीवी बच्चों पे भी और उसके साथ बंदों के हकूक पर भी, नेकी और भलाई के कामों पे भी। मन आता, जिसको अल्लाह ने अता किया और उसकी खूबी क्या है कि वो भी क्या करता है कि राह खुदा में देता है, अल्लाह ने उसको दिया, उसका अपना कुछ नहीं है और वो आगे अल्लाह के रास्ते में देता है। दूसरी उसकी जो है वो सिर्फ क्या है, वत्तका, परहेजगारी, तकवा, कि जब वो जो है वो दूसरों को माल देता है, जब वो किसी से मिलता है, जब वो हुकूक अल्लाह के साथ हुकूक इबाद अदा करता है, उसको एक ही डर होता है कि मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। और तकवा किसे कहते हैं कि जब इंसान के दिल में इतना डर जो उसको गुनाहों से रोक दे, तो वो सारी जिंदगी बंदगी और इबादत करना चाहता है। फमा मन आता, दे तो रहा है माल लेकिन साथ साथ जरूरी क्या है, वत्तका, और अल्लाह का डर, ये दूसरी उसकी खूबी है। तीसरी क्या है, तसद्दक बिल हुस्ना, कि वो भलाई की तस्दीक करे। इसका क्या मतलब है कि भलाई की तस्दीक करना। अब एक बात आप याद रखें कि जब इंसान जो है वो नेकी कर रहा है, नेकी के रास्ते में दे रहा है और मुत्तकी है, अब इसका ये नहीं मतलब कि वो खुद ये काम कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी उसकी जो है फिर सिफ्त बनती है कि जहां भी उसको नेकी का काम नजर आता है, जहां भी कोई नेकी और इंफाक की तरगीब होती है, सबसे पहली बात क्यों कहता है कि हाँ ये ठीक है, सिद्क, उसको सच समझता है। और फिर दूसरी बात क्या है कि उसके साथ साथ तस्दीक करने का मतलब ये है कि वो नेकी को जब खुली शक्ल में देखता है तो वो कहता है कि हाँ यही सही रास्ता है और उस पर वो चल पड़ता है। तस्दीक होता है ना कि एक कल से तस्दीक करना, दूसरा लिसान से, तीसरा अमल से, तो वो तीनों से तस्दीक करता है, दिल से मानता है, जबान से इकरार करता है, और उसके बाद जो है वो फिर अमल में जो है उसको धार लेता है। गोया के अकीदे की तस्दीक, जबान की तस्दीक, और फिर उसके साथ उसके इखलाक और अमाल में नेकियों की तस्दीक। अच्छा, जब इखलाक और अमाल में भलाइयों की तस्दीक करता है तो क्या होता है कि नेकी इंफरादी नहीं रहती, इज्तमाही बन जाती है। क्यों? अब जो है उसको पता है कि खुद भी नेक बनना है, दूसरों को भी नेक बनाना है। वस्सद्दका बिल हुस्ना, हुस्ना, अब आप देखें कि यहां पे जो है हुस्ना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो और हुसन, हुसन क्या है, बेस्ट चीज को कहते हैं ना, कि नेकी का आला दर्जा जो है वो शख्स जो है फिर इख्तियार करता है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है फिर इसके बारे में क्या फरमाते हैं, फसनु यस्सिरहु लिल युसरा, इसको हम आसान रास्ते की तरफ जो है वो इसकी रहनुमाई करेंगे। तो इसकी रहनुमाई कैसी है, इसकी रहनुमाई ऐसी है, फसनु यस्सिरहु, इसका रूट है युसर, और यूसर के मानी क्या होते हैं, आसानी के लिए लफ्ज आता है। इसका ऑपोजिट क्या है, उस्र, उस्र का लफ्ज जो है वो तंगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप सूरत नहल में पढ़ चुकी आयत 97 में, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्था वहुवा मोमिनुन फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, जो शख्स नेक अमल करे खा वो मर्द हो या औरत और हो वो मोमिन, उसे हम अच्छी जिंदगी बसर करवाएंगे। سورت مریم میں بھی آپ یہی بات پڑھ چکی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورت مریم آیت 96، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، رحمان کے لیے ان کے لیے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دے گا، ودا۔ تو یہ ہے فسان و یسرہ للیسرا، تو جو نیکی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو تین صفات ہیں، نمبر ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال کو بھی اور اپنی جوانی کو بھی اور قوتوں کو بھی اور صلاحیتوں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، گھر گاڑی سب چیزیں اللہ کے راستے میں دینا۔ نمبر دو ساری زندگی اللہ سے ڈرنا اور فرما برداری اختیار کرنا۔ نمبر تین ہر بھلی بات کی تصدیق، اور بھلی بات کی تصدیق یہ جو ہے نا تصدیق صدق، مفسرین کہتے ہیں ایمان بالغیب، ہر چیز پر ایمان لانا، قلب لسان اور پھر عمل کے ساتھ۔ تین مختصر باتیں ہیں، پوری شریعت کا خلاصہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بتایا ہے دنیا ہی میں کہ آسان راستہ اس کے لیے جو ہے ہم اس میں سہولت دے دیں گے، فسانو یسرہو للیسرا، کہ یہی نیکیاں کرنا پھر اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ پیچھے آپ نے سورت بلد میں پڑھا کہ نیکی کا راستہ تو مشکل ہے، آپ نے سورت بلد میں یہ بات پڑھی نا، کیا پڑھا تھا آپ نے کہ جو ہے وہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ فَكُّ رَقَبَةٍ او اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ او مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اور یہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہیں، اور اتنی نہیں اجتماعی زندگی، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ایگزیکٹ یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کہا کہ عقبہ ہے، اونچائی پہ چڑھنا ہے، پہاڑوں کا راستہ ہے، بڑا مشکل ہے اونچائی چڑھنا، کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہی اونچائی یہی عقبہ جو اتنی مشکل ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، متقی شخص کے لیے ہم آسان کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نیتوں پر اعمال ہوتے ہیں، جب وہ ول پاور کر لیتا ہے، جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے، اچھا مسلمان بننا ہے، پھر یہی راستہ جو بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک بندے کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، پھر اس کو احد کے پہاڑ سے جو ہے وہ جنت کی خوشبو آتی ہے، اور دوسرا کہتا ہے وہاں تو تلواروں کی جھنکار ہے، پھر اس کو نیکیاں کرنا بالکل مشکل نہیں لگتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اچھا اب کیسے پردہ کروں، دوسرا کھٹک فوراً دھڑلے سے پردہ کر لیتا ہے، ایک سوچتا رہ جاتا ہے، کھجوریں کھاتا رہتا ہے، دوسرا جمپ کرتا ہے اور کھجوروں کو پھینکتا ہے اور کہتا ہے اتنی دیر میں کیوں کروں، کہ یہ جو کھجوریں کھانے میں لگے گی اتنی دیر بھی کیوں کروں، کھجوروں کو چھوڑ کر دامن کو جھاڑ کر میدان وار لڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ یہ ہے آسانی، جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، جانیں ہتھیلی پہ رکھ دی۔ ہجرت کا سفر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کی تصدیق کا حال دیکھیں، ہجرت کا سفر ہے، اور یہ سن کر کہ ان کو ہجرت کے سفر میں منتخب کر لیا گیا، رو رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اندازہ ہوا اس بات کا کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے، اور رو کیوں رہے تھے، کہ اس سفر میں اللہ کے رسول نے مجھے منتخب کر لیا ہے، تیرا کرم کے چنا ہے امتحان کے لیے، اور ہم روتے رہتے ہیں کہ یہ صفائی کی انچارج مجھے کیوں بنا دیا، اور مجھے ایک دن کیوں تین دن کیوں کہا جا رہا ہے، اور پھر مجھے ہی کیوں، ہم روتے رہتے ہیں نا، آزمائشیں مجھے پر کیوں آتی ہیں، آزمائشیں مومن کبھی مانگتا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جنہیں انسانیت کا جو ہے وہ کیا بنایا، سارے کے سارے انسانوں کا سردار بنایا، وہ کون تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نا، لیکن ان کو پہلے آزمائشوں میں سے گزارا، کہا کہ میں تجھے جو ہے وہ کیا بنانے والا ہوں، انسانوں کا جو ہے وہ عالمین کا جو ہے وہ کیا بنانے والا ہوں، پیشوا امام بنانے والا ہوں۔ تو امام بننا چاہتے ہو تو مسجد میں وقت پر آنا پڑے گا نا، تاکہ تم امامت کر سکو، سب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، سبق یاد کرنا پڑے گا، تو پہلے یہ تین صفات پیدا کرو گے تو تمہارے لیے میں دین پر چلنا آسان کر دوں گا۔ تم میری طرف آ کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، تو میرا ہو کر تو دیکھ، ساری کائنات تیری نہ کر دوں تو کہنا، میری طرف چل کر تو دیکھ، کائنات تیری طرف دوڑنے نہ لگے تو کہنا، تو نیت کر کے تو دیکھ، اسباب نہ پیدا کر دوں تو کہنا، تم اخلاص تو پیدا کر، تو ہاں تو کر، پھر سارا کچھ ساری خدائی تیری ہو جائے گی. اور ہمارا حال کیا ہے کہ دل ہی اللہ کو اب تک نہیں دیا, پورے اتنے بارے پڑھ لیے ہیں, ابھی تک دل کے اندر دنیا کی محبت ہے, میں, انانیت, فرونیت, نمرودیت, یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, میں. اور جب تک یہ میں کو ختم نہیں کریں گے, سر کو جھکائیں گے نہیں, تو پھر جو جب اپنا وجود چھوٹا سا چند فٹ کا انسان اس کو اللہ کے آگے جھکائیں گے نہیں, تو پھر ہم اپنے آپ کو جب اللہ کے نہیں کریں گے تو یہ ارد گرد کائنات میری اور آپ کی کیسی ہوگی, پھر فضائیں ہمارے ساتھ کیسے چلیں گی, ہوائیں ہمارے لیے سازگار کیسے ہوں گی. تو سب سے جب کبھی کوئی کام مشکل لگے نا, تو مشکلات کبھی باہر سے نہیں آتی, یہ بات لکھ لیجیے آپ, مشکلات اندر کی ہوتی ہیں, دل کے اندر. دل سب دل کو توحید کا سبق یاد نہیں ہوتا, دل کو موت یاد نہیں ہوتی, دل کو آخرت یاد نہیں ہوتی, اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکایا نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں نا, لوگ ساتھ نہیں دے رہے, گھر والے ساتھ نہیں دیتے, بیوی کہتی ہے شوہر, شوہر کہتا ہے بیوی, والدین بچے, بچوں کو والدین, ساری باتیں ادھر ادھر ہم کہہ کہلا کے کہتے ہیں کہ پھر اس لیے میں نے نا یہ کام نہیں کیا. تو بات اصل میں یہ نہیں ہے, انسان کا کتنی معذرتیں پیش کرے مگر وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. آخری صورتیں, آخری پارا, زندگی کے بہار کے دن, یہ زندگی کے بہار کے دن ہیں, ان کو کبھی یاد کریں گے ہم بھی, آپ بھی, سب یاد کریں گے. اور یہی زندگی جس کو کھانے پکانے میں ضائع کر دیا, کھانے پکانے کے لیے جیتے رہے, اور انہی دنوں میں ہم نے قرآن میں سے گزرے, اور اب بس چند دن رہ گئے نا, تو اس کو شوق کے ساتھ, ایک حسن کے ساتھ, ایک ڈوب کر, جذب کر کے, اور ایسے ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے, ایسے جیا کرو کہ کرے لوگ آرزو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ عمر تو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو کتوں کو آداب سکھا دے, اور ایک عیسائی راہب نے یہ بات کہی تھی. اور حضرت عمر کی زندگی کیسی ہے, اور صحابہ کی زندگی, اس کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے. تو ہماری صحبتیں کیا کرتی ہیں, لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, دنیا کی باتیں, ہا ہو ہی, ادھر کی باتیں, ادھر کی باتیں, نہیں. آئیے تین صفات اپنے اندر پیدا کریں, تین مختصر چھوٹی سی, پوری شریعت کا نچوڑ, پھر ہوگا کیا کہ انگارہ پھول بن جائے گا. زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر, جھوم کر آہ بھرنے کا فن سیکھ لے, تیرا سوزے دروں تجھ کو دے گا جنوں, جھوم کر آگ پر رقص کرنے کا فن سیکھ لے, ہے نا, سمندروں میں اترنے کا فن سیکھ لے, زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر. تو یہ ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اب تین بری صفات ہیں, دوسرا کردار, جس طرح دن اور رات ایک جیسے نہیں ہے نا, تو اب دوسرا کردار ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا, اور جس نے بخل کیا, کس چیز سے بخل, اللہ کی توحید سے بخل کیا, اللہ سے بے نیازی برتی, ایمان ہی نہ لایا. پھر جب وہ ایمان ہی نہ لایا تو پیسوں کو بھی وہ اپنے ہی پیسے سمجھتا ہے, پھر وہ پیسوں کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرنا چاہتا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَا, اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جو ہے وہ بخل کیا, واستغنا, اور بے نیازی برتی. تو تقویٰ کا اپوزٹ ہے واستغنا, کہ اس نے کیا کیا جو ہے اپنی ذات کے اندر جو ہے اس نے غنا کو مانگا, کہ میں بس اپنے ہی لیے جینا چاہتا ہوں, میں اپنے ہی لیے جو ہے وہ رہنا چاہتا ہوں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایسا بدبخت ہے کہ اس نے جو ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا نہ چاہا, اور اگر خرچ بھی کیا تو کیسے, کہ دکھاوے کے لیے, عیش و عشرت پر, نیکی کے کاموں پر نہیں, گناہ کے کاموں پر. اور اس کے معنی کیا ہیں, کہ یہ ہے وہ شخص کہ جو بے پرواہ بنا رہا, یہاں پہ بے پرواہی کے معنی میں ہے, کیونکہ الف سین تا ہے نا, تو اس نے کیا کیا کہ بے پرواہی کو مانگا, بے نیازی کو مانگا, اور اللہ سے بے نیازی, نیکی کے کاموں سے بے نیازی, گناہوں کی طرف اس نے رجوع کیا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور اس نے الحسنہ کو جھٹلایا. آپ دیکھیں کہ پہلا جو کردار تھا اس میں کیا تھا, وصدق بالحسنہ, اور یہ کردار کیسا ہے کہ اس نے جو ہے وہ نیکی کا جو راستہ تھا اس کو جھٹلا دیا. اچھا, نیکی کو جھٹلانا پھر کیا ہے؟ وہ شخص جو پیسے نہیں دیتا, جو اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا, جو اپنے وجود کو اللہ کا نہیں کرتا, ایمان نہیں لاتا, اب پھر ہوتا کیا ہے, وہ بخیل بن جاتا ہے, نہ مال خرچ کرنا چاہتا ہے, نہ اپنے جسم پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا چاہتا ہے. اب کیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے یہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے, اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے, بے نیازی اور بے رخی کو اختیار کرتا ہے, کلمہ توحید بھی نہیں پڑھا. تو یہ وہ شخص ہے کہ دل حسنہ کو اس نے جھٹلا دیا. اب یہی نہیں کہ اس جھوٹ بولا, کذب, ڈینائی کرتا رہا, مسلسل اس کے اندر تاکید پائی جاتی ہے. نیکی کو جھٹلانا, نہ اللہ کو مانا, نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اور نہ اس بات کو مانا کہ مروں گا اور پھر حساب کتاب ہوگا نا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے. اب یہاں پہ عسرا اور عسر کا لفظ جو ہے یہ عسر کے اپوزٹ ہے, یسر کے اپوزٹ ہے, تنگی کے لیے آتا ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, عسرا کہتے ہیں مشکل اور تکلیف دہ چیز کو, اور یہاں پہ ہم اس کو عسرا کی طرف رہنمائی کریں گے. اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں اس کو اس راستے پر چلائیں گے, وہ راستہ جو بظاہر دیکھنے میں تو اس کو اچھا لگے گا, لیکن پھر اس راستے کا انجام کیا ہے؟ جہنم. کیونکہ شیطانی ترغیبات کیا ہوتی ہیں؟ خواہشات پہ چلیں. میں نے آپ کو سورت جو ہے وہ بلد کی تفسیر میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ چڑھائی چڑھنا ہوتا مشکل ہے لیکن بلندیوں پہ انسان جاتا ہے, اور نیچے اترنا مشکل نہیں ہوتا. کیسے؟ بس نفس کو ڈھیلا چھوڑ دیں, اپنی باغوں کو چھوڑ دیں, گرتے پڑتے آپ نیچے اتھا گہرائیوں میں جاتے ہیں, دھرم سے گرتے ہیں. شیطان کا کہنا مانے, اور شیطان کیا کہتا ہے کہ نہیں, بس اتنی محنت مشقت کی ضرورت نہیں ہے, سوتے رہو, اور سونے والا کھو دیتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ گناہوں کے راستوں میں اپنے آپ کو لگائے گا, بظاہر یہ عمل دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگیں گے لیکن یہ اعمال جو ہیں اسرا میں پہنچائیں گے, اور اسرا کیا ہے؟ جہنم. اعمال جہنم ہیں, اور جہنم جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بظاہر سہولت کا راستہ لگتا ہے. دنیا میں تو یہ بڑا اچھی باتیں لگتی تھی نا, گناہ کرنا, بدکاری کرنا, جھوٹ اور ڈاکے ڈالنا, برائی کے کاموں میں ساتھ دینا. اب کیا ہے کہ انجام جو ہے وہ ہمیشہ کا جہنم ہے. تو یہاں پہ بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے اسے نیکی کی توفیق سلب کر لی ہے, برائی کے لیے اس کے لیے آسانی کر دی ہے. اسلام کا سوچتا ہے تو کیا ہے کہ سینہ اس کا بھینچنے لگتا ہے. سورۃ انعام آیت 125 کو بھی آپ دلیل میں رکھ سکتے ہیں کہ اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور اسے بھینچتا ہے. اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ نماز کے لیے منافق اٹھتے نہیں ہیں, ہے نا؟ وَإِذَا قَامُوا, جب وہ آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ کسالا. اٹھتے بھی ہیں تو کسالا, قسم ساتے ہوئے اٹھتے ہیں نا. راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادلے ناخواستہ خرچ کرتے ہیں. اب وہ لوگ جو دنیا میں نماز پڑھتے ہی نہیں, یا منافق کی نماز پھر لے کے کہاں جائے گی؟ جہنم میں. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین, یہ وہی بات ہے. فسنیسرہ للعسرا, یہ ایسا بدبخت ہے کہ اس کے لیے جو ہے برائی کا راستہ آسان کر دیا. آپ نے تیسیر کا لفظ پہلے پڑھا تھا. تیسیر کسے کہتے ہیں؟ آسان. کیسے آسان؟ کہ جیسے اب گھوڑے پر کسی نے جو ہے وہ سوار ہونا ہے, تو تیسیر الفرس کسے کہتے ہیں؟ کہ گھوڑے کو پوری طرح تیار کیا جائے, اس پر کاٹھی بھی ہو اور گھوڑا جو ہے سدھایا ہوا ہو, اس کو ماہر ہو اور پوری طرح اطاعت کرنے والا, اور پورا جیسے ایک لگام بھی ہے اس کی, تو جیسے کیل کانٹوں کے ساتھ کسی چیز کو سجانا, تیار کرنا, اس کو تیسیر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک طرف جو جس کے اندر اچھے تین صفات ہیں, آتا, اتقا, حسنا, تو اس کے لیے بھی خوب آسان کر دیا یسرا کو. جو برائیاں کرنا چاہتا ہے, بخل ہے, اللہ سے بے نیازی, اسلام سے بے نیازی, اب جھٹلا رہا ہے نیکی کو, اب اس کے لیے عسر کو سجا کر کیل کانٹوں سے آراستہ کر کے دے دیا, جیسے گھوڑا کسی کو تیار کر کے دے دیا جائے. اب بالکل تم بس اس پہ بیٹھنا ہے, پاؤں رکھنا ہے اور تم منزل پر پہنچ جاؤ گے. تو ایک کی منزل کیا ہے؟ یسرا سے مراد جنت, اور دوسرے کی منزل کیا ہے؟ عسرا, اس سے مراد جہنم. وما يغني عنه ماله اذا تردى وما يغني عنه, اور نہیں فائدہ دے گا اسے. غنی کرنا امیر کر دینا ہوتا ہے نا, تو نہیں امیر کرے گا, اسے فائدہ نہیں دے گا. ماله, مال اس کا کب؟ اذا تردى, جب وہ گرے گا, جب وہ ہلاک ہو جائے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ تردہ جو ہے را دال یا سے ہے, کسی چیز کو بلندی سے زمین پر دے مارنا یا زمین سے کسی گڑے میں پھینک دینا تاکہ وہ ہلاک ہو جائے. اور تردہ کے معنی خود کنویں یا گڑے میں گرنا اور ہلاکت کو پہنچنے کے بھی ہیں. اب یہاں سے یہاں پہ یعنی تردہ کیا ہے کہ خود کو کنویں میں گرا دینا, گڑے میں. اب کون سا گڑا مراد ہے؟ جہنم کا گڑا. بظاہر تو دنیا میں عیش و عشرت کر رہا ہے, نفس کا کہنا مان رہا ہے, لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ مال کو جب خرچ نہیں کرتا, بخل کرتا ہے, تو جہنم کے گڑے میں گر رہا ہے نا. انا کنزک انا مالک, سانپ بن کر آئے گا مال انسان کا, اور اس کے اوپر جو ہے اس کی دو آنکھیں زبیباتان, اور اس کی آنکھیں بھی کیسی کہ چمکتی بھی آنکھیں, اور وہ آنکھیں ایسی ہیں یعنی اس کے اوپر دو سیاہ نقطے, اور بہت زہریلا سانپ انسان کو ڈسے گا, کاٹے گا, ان لوگوں کو جو زکات نہیں دیتے اور جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اور کہے گا انا کنزک انا مالک, یہ وہی مال ہے جو تم چھپا چھپا کر رکھتے تھے, اور انسان کو ڈسا جاتا رہے گا. اب یہاں پہ بھی کیا ہے کہ مال کا خرچ نہ کرنا اس کے اب کوئی کام نہیں آئے گا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ گڑے میں گرنے سے بچ جائے یا جہنم کی آگ سے بچ جائے. اب کیا ہے کہ مال تو دنیا میں رہ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا, یا جو تو دوسروں کو دیتا ہے راہ خدا میں دیتا ہے. باقی جو بھی مال ہے وہ تیرے وارثوں کا ہے, تو چھوڑ جانے والا ہے, تیرے کام آنے والا نہیں ہے. یہی حقیقت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اب یہ مال اس کا اس کے آخر کس کام آئے گا؟ اذا تردا, جب وہ جہنم میں گر جائے, ساری زمین ساری خدائی کو اکٹھا کر لے اور چاہے کہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے, اب کوئی نہیں ہے اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ایک موقع پر یہ بات بھی فرمائی کہ ہر صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں, ایک یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے عوض اور مال دے, دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو تباہ کر دے, تلف کر دے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس سے پھر ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. مال اللہ ہی کا ہے تو اللہ کے راستے میں اس کو دیا جانا چاہیے, اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو یہاں پہ پہلا حصہ ختم ہوتا ہے اور سورت اللیل کا اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے, آیت 12 سے لے کر 21 تک. اس میں تین باتیں بتائی گئی ہیں. کیا باتیں ہیں؟ تین حقیقتیں. پہلی یہ کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے, اور دنیا امتحان گاہ ہے, اللہ ایگزامینر ہے, اور زندگی کے مختلف راستوں کی رہنمائی کر دی ہے کہ اچھا کون سا ہے برا کون سا. تو انسان کو سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے تاکہ انجام بھی اس کا اچھا ہو, برے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے تاکہ کہیں جہنم میں جا کر نہ گرے. یہ ہے پہلی حقیقت. دوسری حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہی ہے. اللہ سے دنیا مانگو گے تو اللہ دنیا دے گا, اور اگر اللہ سے تم آخرت مانگو گے تو اللہ آخرت دے گا, اور دنیا بھی لا کر تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا. فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے کہ تم کیا چاہتے ہو. ڈیسیژن میکنگ پاور تمہارے لیے ہونی چاہیے. تیسرا تیسری بات اور تیسری حقیقت یہ بتائی گئی کہ جو بدبخت بھلائی کو جھٹلائے گا، کون سی بھلائی جو اللہ نے رسول اور کتاب کے ذریعے بتائی، اسے منہ پھیرے گا تو اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اور جو نیکی اپنائے گا اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ خیرات کرے گا اللہ اسے اتنا راضی ہوگا، اتنا راضی ہوگا اور اتنا کچھ دے گا کہ وہ انسان خوش ہو جائے گا. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے. جو خالق، جو مالک، جو حاکم، وہی ہادی بھی ہے. اپنی حکمت، عدل اور رحمت کی بنا پر اس نے یہ ذمہ داری لے لی کہ انسانوں کو جو ہے وہ راستے بتائے. اس لیے قرآن میں بار بار آپ اس بات کا ذکر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان ہے اس کی رہنمائی کی ہے، تاکہ انسان یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ کس راستے پر چلنا تھا، کون سے راستے کو اختیار کرنا تھا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، سورۃ بلد آیت 10. پھر اسی طرح اللہ رب العزت جو ہیں وہ بتاتے ہیں، اور ایک جگہ پہ نہیں بار بار بتاتے ہیں، اور مزید یہاں پر بھی یہی بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اے انسان، انا علینا للہدا، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے. سورۃ نحل آیت 9، وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ ٹیڑے راستے بھی موجود ہیں. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک در حقیقت آخرت اور اولا، اولا کیا ہے؟ جو پہلے آتا ہے. تو بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں، لنا ہمارے لیے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخرت کا پہلے ذکر کیوں کیا، حالانکہ اولا تو پہلے ہے، دنیا پہلے ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس لیے اس کا ذکر پہلے کر دیا تاکہ لوگ آخرت کو بھول نہ جائیں. دنیا میں انسان جب رہتا ہے اور جیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے. کہا کہ نہیں، آخرت بھی کے مالک ہم ہیں اور دنیا کے مالک بھی ہم ہی ہیں. تو دنیا میں جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہم ہی نے دیا، اور آخرت میں بھی جو کچھ ہوگا وہ بھی ہم ہی عطا کریں گے. ایک اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا سے آخرت تک تم کہیں بھی ہماری گرفت سے باہر نہیں ہو، کیونکہ دونوں جہانوں کے ہم مالک ہیں. دوسرے مالک یہ ہیں کہ تم ہمارے راستے پر چلو یا نہ چلو، بہرحال دنیا اور آخرت دونوں جو ہیں یہ ہماری ملکیت ہیں. اگر تم چلو گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤ گے، اگر تم نہیں چلو گے تو ہمارا کچھ نقصان نہیں کر لو گے. تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے، تمہارا اپنا ہی نقصان ہے. تو یہی بات قرآن میں بار بار کہی گئی، وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا، وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا، سورة آل عمران آیت 145. سورة شورا آیت 20 بڑی خوبصورت ہے، مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيب. سورۃ شورا آیت 20 بڑی خوبصورت ہے، یہاں پہ بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، بس میں نے ڈرا دیا ہے تم کو. یہ کون ہے جو ڈرانے والا ہے؟ یہ کون ہے جو کہ خبردار کرنے والا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے جو 70 ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتا ہے. تو ہم نے تمہیں جو ہے وہ ڈرا دیا ہے، کس چیز سے؟ نارن تلظا. میں اس بات پہ سوچتی ہوں کہ آگ کا ذکر ہے قرآن کے اندر اور بار بار ہے، ایک دفعہ نہیں ہے بار بار ہے، اور یہاں پہ کہا کہ ایسی آگ سے میں نے تمہیں ڈرایا ہے. تلظا، تلظا اور لام زوئے یا آگ کو کہتے ہیں، اور تلظا کے معنی ہے آگ جلانا. اس کے معنی کیا ہے؟ آگ جلانا. اب آپ دیکھ لیں کہ آگ ہے اور آگ جل رہی ہے، تو قرآن میں اس کے لیے مختلف لفظ استعمال کیے گئے ہیں. 7 لفظ ہیں آگ کے جلانے کے لیے. اور تلظو اس کا ساتواں درجہ ہے. لام زوئے یا ایسی آگ جو بھڑک رہی ہو مگر اس میں شولہ نہ ہو. اس کے معنی کیا ہیں؟ آگ بھڑک رہی ہے اور خوب بھڑک رہی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ آگ میں بھڑک ہی بھڑک ہو, خوب اس کا جلنا, زور سے جلنا. فَانْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. اب یہاں پہ جہنم کا نام نارن رکھ دیا گیا, اور ایسی آگ, ایسی نار جو خوب بھڑک رہی ہے, بھڑکتی ہوئی. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى, نہیں داخل ہوگا اس میں مگر بدبخت, اشقا. پیچھے آپ نے سورج شمس میں جو ہے بدبخت کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ اِذِمْ بَاسَ أَشْقَاهَا, مٹی کو بدبخت نے جو ہے وہ کاٹا تھا نا, اٹھا تھا نا اس کی کونچے کاٹنے کے لیے. اب یہاں میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر بدبخت اس کے اندر داخل ہوگا. اشقا اس کا جو ہے اسم تفضیل ہے, انتہائی بدبخت کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے, تو وہ اس میں جائے گا. اچھا یہ بدبخت کون ہے؟ الذی کذب وتولا, جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. تو اس کی پہلی جو ہے برائی کیا ہے؟ جھٹلایا. کیا جھٹلایا؟ عقیدہ, کلمہ توحید, ایمان ہی نہ لایا. اللہ کو, اللہ کے رسول کو, اللہ کی کتابوں کو, ڈے آف ججمنٹ, قیامت, سب کو جھٹلایا. وتولا, اب صرف اتنا نہیں کہ جھٹلایا, منہ بھی پھیر لیا ہے نا. ولا, پھر مزید اس کی جو ہے وہ سرکشی کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹاتا تھا, اور جیسے کافر بننا اور جو ہے پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے جانا. پھر کیا ہے اس کے بعد؟ اس کے اس کا انجام بتایا جا رہا ہے اس, کہ یہ ایسا بدبخت ہے. فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, فَسَيُجَنَّبُهَا, اور بچا لیا جائے گا. یعنی اشقا جو ہے یہ تو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہاں پہ اس کی دو صفات بتائی جا رہی ہیں, کذب و تولا, اور آخر میں پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اور بچا لیا جائے گا اس سے. اب آپ دیکھیں کہ اجتناب کرنا, بالکل سائڈ پر ہو جانا, تو انقریب اس سے جو ہے بچا لیا جائے گا. کون؟ الاتقا, جو کہ متقی ہے. اب جو دوسرا شخص ہے جس نے الحسنہ جو ہے اس کی تصدیق کی ہے, اور جس نے اللہ کے راستے میں دیا ہے, متقی بنا ہے اور نیکی کے کام کرتا رہا ہے, ساری زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے اس نے گزاری ہے, اس کو جہنم کی ہوا تک بھی نہیں لگے گی. جہنم سے بالکل اسے دور صاف کر لیا جائے گا, اسے جہنم سے بچا لیا جائے گا. یہ وہ ہے جو اللہ کا جو ہے وہ پسندیدہ ہے, یہ وہ ہے جو اللہ کا جو ہے وہ پیارا ہے. تو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا, اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اتقا, یہ بھی سپرلیٹیو ڈگری ہے, متقی بننا, اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف. اچھا اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور کیسے پتا چلتا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا, وہ نہایت پرہیزگار ہے. اس کی پرہیزگاری کا کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ دیتا ہے اپنے مال کو, یتزکا, تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے. تو اگر ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں کہ برائی کے جذبات کو دبائیں اور نیکی کے جذبات کو ابھاریں, تزکیہ کرنا, پاک کرنا, تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا پڑے گا, زکات بھی اور صدقات بھی. تو مال دینے سے دنیا کی محبت دبتی ہے, آخرت کی محبت ابھرتی ہے, نشو نما ہوتی ہے, انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. تزکیہ. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, وَمَا لِأَحَدٍ, اور نہیں کسی کا, عِندَهُ اس پر, مِن نِعْمَةٍ, کوئی احسان. جب یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے نا, اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی نے کوئی احسان کیا ہوا ہے. ہوتا ہے نا کہ آپ اللہ کے راستے میں تب دیں, آپ کے ساتھ بھی کسی نے نیکی کیا, آپ پھر اس کو دے دیں. نہیں, جب یہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے, یہ صدقہ خیرات زکات ادا کرتا ہے, تو اس پر کسی کا احسان نہیں ہے. تجزا, کہ جس کی یہ جزا دے, تجزا, کہ جس کا یہ بدلہ دے. تو جزا جو ہے یہ بدلے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ بدلہ اتارنے کے لیے خرچ نہیں کرتا, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. آیت نمبر 20 جو ہے وہ جیسے یوں سمجھیں کہ وہ اس سورت کا عمود ہے, نچوڑ ہے. کیا؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى, مگر چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ بغا یبغی, یہ برے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ابتغاء مصدر استعمال ہوا ہے, چاہنا تلاش کرنا. کیا؟ وجہ رب العالی. وجن جو ہے چہرے کو کہتے ہیں, ہمارے جسم کا سب سے اعلیٰ اور افضل حصہ چہرہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ کا تو چہرہ ہم نہیں کہیں گے, کیوں؟ اللہ ہم سے چھپا ہوا ہے. اللہ جو ہے وہ اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے. کائنات جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں کا مظہر ہے. اللہ نور السماوات والارض. تو وجہ رب العالی کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ کی خوشنودی چاہنا, چہرہ چاہنا, یعنی اللہ کی رضا چاہنا, رب اپنے رب کی. اور رب بھی کیسا؟ العالی. اور اعلیٰ کیا ہے؟ یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے, اسم تفضیل. تو یہ شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا چاہتا ہے, جنت چاہتا ہے, اور جنت چاہنے کے لیے یہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے. اعلیٰ, اللہ اکبر, اکبر سب سے بڑا رب جو ہے, العالی جو سب سے بلند ہے, سب سے اونچا ہے, یہ اس کی رضا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اور ضرور وہ اسے خوش ہو جائے گا. نو ایک اس کے معنی یہ ہے کہ ضرور اللہ اسے راضی ہوگا, دوسرے معنی یہ ہے کہ اللہ اس شخص کو اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا. اس سلسلے میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو آیات ہیں, آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک, یہ کس کے بارے میں نازل ہوئیں؟ اس سلسلے میں جمہور رائے یہ ہے کہ ان کا نزول جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوا ہے. آپ ذرا تصور تو کریں, میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوچتی رہی اور سوچتی ہوں, بہت کثرت سے ان کے بارے میں سوچتی ہوں. اتنے نیک, اتنے متقی, اور ایسے انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا, اتنے متقی کہ ان کے بارے میں آیتیں نازل ہو گئی. تو ایک رائے کیا ہے کہ یہ آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی, مکی دور اور مدنی دور. گواہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کیسی پرہیزگاری دکھائی, کتنے متقی تھے, اور کیسے پیسوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا, اور کیسے اللہ اللہ کے رسول قرآن اور دین کی تصدیق کی. پوری سورت کا نچوڑ, ایک کردار جو ہم سمجھنا چاہیں, اور انسانوں میں سے ایک انسان, اور وہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب آپ دیکھیے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. کیسے تصدیق کی؟ سب سے پہلے ایمان لائے, آزاد تھے, کپڑے کے تاجر اور مالدار, بڑے امیر تھے, اور ان دنوں بہت سے مسلمان غلام تھے, اور غلاموں پر اہل مکہ کے سردار بہت ظلم کرتے تھے, خوب پیٹتے تھے, دردناک اذیتیں ان کو دیتے, اور ان غلاموں کی کیفیت رسول اللہ سے دیکھی نہ جاتی, برداشت نہ ہوتی. سنتے تو اداس ہو جاتے, کبھی گزرتے تو اداس ہو جاتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک دفعہ گزرے اور دیکھا کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف خوب مار رہا ہے, خوب پیٹ رہا ہے. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو آزاد کرواؤں گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی محفل میں اپیل کی کہ کوئی ہے جو بلال حبشی کو آزاد کروا دے. اور بلال حبشی کو آزاد کروانا آسان نہیں تھا. جب وہ آزاد کروانے, ان کو پتا چل گیا نا کہ مسلمان اب آزاد کروائیں گے, اور کروا رہے تھے مسلمان آزاد, تو کافر منہ بولے قیمت مانگتے تھے. جیسے مسجد کے قریب جو گھر ہوتے ہیں, سب کو پتا چل جاتا ہے مسجد کی وجہ سے مسلمان خریدیں گے, تو اس کی قیمت لوگ بڑھا دیتے ہیں. منہ بولی قیمت ادا کرنا, منہ مانگی قیمت ادا کرنا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منہ مانگی قیمت اس کی ادا کی. کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ نہیں, جیسے 2000 4000, اور کہا کہ نہیں اس سے بھی زیادہ مجھے قیمت چاہیے. کافر کہنے لگا امیہ بن خلف ایسے نہیں میں اس کو آزاد کروں گا, اس سے بھی زیادہ قیمت جو ہے مجھے دو. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہنے لگا کہ نہیں فلاں تمہارا جو غلام ہے وہ بھی مجھے ساتھ دو. خالی قیمت نہیں, ٹھٹھے مارنے لگا, ہنسنے لگا. اور آپ کا وہ غلام بہت اچھا تھا, نوکر تھا کوئی غلام, اور عیسائی تھا لیکن تھا بڑا فرما بردار، بہت پسند کرتے تھے وہ کہ صدیق رضی اللہ عنہ اس کو، وہ بھی پھر دے دیا، وہ بھی دے دیا، جتنے اس نے پیسے مانگے وہ بھی دے دیا، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا، اور ایک نہیں بلکہ 17 غلاموں کو جو ہے آپ نے خرید کر آزاد کروایا. آپ نے اسلام، پیغمبر اسلام کی خاطر کسی بھی مالی یا جانی قربانی سے دریغ نہیں کیا. کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس بیماری میں آپ نے انتقال کیا، آپ ایک کپڑے سے اپنا سر باندھے باہر نکلے، پھر ممبر پر بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا لوگوں میں سے کسی کا بھی مجھ پر جان اور مال کے لحاظ سے احسان ابو بکر بن ابی قحافہ سے زیادہ نہیں ہے. اگر میں کسی کو جانی دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر اسلام کی دوستی ہی بہت اچھی ہے. دیکھو ابو بکر کی کھڑکی کے سوا مسجد میں جتنی کھڑکیاں نکلتی ہیں سب کو بند کر دو، بخاری کی روایت ہے. آپ نے پھر ایک موقع پر کیا کہا تھا، کیونکہ مسجد نبوی میں پہلے صحابہ کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے، پھر وہ بند کروا دیے گئے کہ لوگ باہر سے آئیں، کیونکہ گھر ملتے گئے اور مسجد نبوی اس کی توسیع ہوتی گئی، پھر ان کی کھڑکیاں ابھی کھلتی تھی، پھر ایک وقت آیا کہا سب کی کھڑکیاں بند کر دی جائیں سوائے ابو بکر کی کھڑکی، ان کی ابھی بھی بند نہ کی جائے، ان کا دروازہ نہ بند کریں، اور کہا تھا سب کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے. اور ایک موقع پر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ابو بکر کا ایمان امت مسلمہ کے ایمان پر مجموعی طور پر بھاری ہے، اتنے وہ نیک اور متقی ہیں. اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے نازل ہوئی. اور اس سلسلے میں آپ یہ بھی دیکھیں، یہ جو بات ہے نا وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ایک حدیث میں ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید لیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے مجھے اپنے کاموں میں مشغول رکھنے کے لیے خریدا ہے. انہوں نے فرمایا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مشغول رکھنے کے لیے خریدا ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا بس تو مجھے اللہ کے اعمال کے لیے چھوڑ دیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں آزاد چھوڑ دیا اور وہ پورے اہتمام کے ساتھ دین کے کاموں میں لگے رہے. پھر ہجرت کے بعد رسول اللہ کے مؤذن بن گئے اور آپ کی زندگی کے آخر تک یہ عہدہ ان کے سپرد رہا. مکہ کی زندگی میں اسلام کے بارے میں مارے پیٹے جاتے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں یہ سعادت دی کہ امن و امان کے زمانے میں رسول اللہ کے مؤذن، مؤذن رسول کیسی خوبصورت اذان دیتے تھے، اور اذان اور اقامت کا کام ان کے سپرد رہا. اس طرح وہ اللہ کا نام بلند کرتے رہے. اور کہتے ہیں کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا نا، فتوحات کا سلسلہ بڑھ رہا تھا، صحابہ ادھر ادھر جا رہے تھے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب مدینہ میں میرا دل نہیں لگتا، رسول اللہ فوت ہو چکے تھے. اور کہتے ہیں کہ جب یہ اذان دیتے تھے نا، تو جب محمد اور رسول اللہ کہتے تھے نا، تو رسول اللہ کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ مدینہ رہنا نہیں چاہتے تھے اور اذان دینا نہیں چاہتے تھے. پھر شام آ گئے اور جب آنا چاہتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق ان کو آنے نہیں دیتے تھے کہ نہیں جانا، تو کہا کہ اچھا تم نے مجھے آزاد کروایا ہے تو تم مجھے اب اپنے چونکہ غلام سمجھتے ہو نا، اس لیے تم مجھے مدینہ سے جانے نہیں دیتے. یہ جب بات کی پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی تو چلے گئے، اب تم جیسے صحابی بھی مدینہ کو چھوڑ دو گے تو مدینہ خالی ہو جائے گا، مجھے تنہا چھوڑ دو گے یہاں پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ رہو نا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بہت اصرار کیا صحابہ نے، یہ مدینہ آئے، اور بعض کہتے ہیں کہ جو ہے وہ حضرت امام حسن اور حسین نے ان کو بہت مجبور کیا کہ آپ اذان دینا، اور پھر انہوں نے اذان دی، اور اذان جب دی تو کہہ رہے کہ مدینہ میں گلیوں میں اور گھروں میں زاروں قطار لوگ رو رہے تھے. کیوں رو رہے تھے؟ زاروں قطار لوگ رو رہے تھے کہ رسول اللہ کا زمانہ ان کو یاد آ رہا تھا. تو اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے جو بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، تو دوسری صحابہ، دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہر صحابی اور صحابیہ اور ہر مسلمان ہے، اس دور کا بھی اور آج کا دور کا بھی، جو ان آیات کی قیمت ادا کر دے، جو ان آیات کو زندہ کر دے. ایک تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئے نا کہ یہ ان کے حق میں یا ان کے عملوں کی تعریف اور توصیف میں یہ آیات نازل ہوئی. دوسری رائے کیا ہے کہ یہ ان کا عموم ہے، شان نزول عام ہے، کیونکہ قرآن تو رہتی دنیا تک ہے نا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ غریب غلاموں کو اور لونڈیوں کو آزاد کرتے، اور اتنا پیسہ خرچ کرتے کہ ان کے والد نے ایک دن سے کہا بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہو، اگر مضبوط جوانوں کی آزادی پر تم یہی روپیہ خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے قوت بازو بن جائیں، تمہارے کام آئیں. اس پر کہنے لگے کہ ابا جان میں تو وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے پاس ہے. مطلب میں یہ نہیں، غریب ہے اور کمزور ہے، ہے مسلمان، ایمان کی قیمت یہ ہے کہ میں اس کو آزاد کر دوں، میں یہ نہیں کروں گا کمزور کو تو آزاد کروں اور مضبوط کو تو آزاد کروں اور کمزور کو آزاد نہ کروں، مجھے تو رب کی رضا چاہیے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو اس سے ہمیں پھر کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کردار پسند ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، ہم جو کچھ بھی کریں تو کس لیے کریں؟ کسی کا بدلہ دینے کے لیے نہیں. اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے. کاش کہ یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے. جو کرنا ہے یہ نہیں کہ کل کو رشتہ یہاں کرنا ہے یا رائڈ مجھے دے دے گی، کبھی میرے کام آئے گی، مجھے بڑا تحفہ دے گی، یہ امیر ہے اس سے تعلقات بنا لینے چاہیے. نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ بار بار اپنے آپ اپنے اندر اخلاص نیت پیدا کرنا پڑے گا، بار بار اپنی نیتوں کا جائزہ لینا پڑے گا، بار بار اپنے آپ کو بہترین مسلمان بنانے کے لیے جو ہے وہ اللہ سے دعا بھی کرنی پڑے گی. یا نفسی اخلص تخلص، یا نفسی اخلص تخلص. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.